أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وخير الناصر ومعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. حالات حاضرہ کی نشست عموماً حالات حاضرہ سے جو ہماری مراد لی جاتی ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے زمانے کے حالات جو کچھ ہمارے چاروں طرف ہو رہا ہے پاکستان ہو پاکستان کے باہر ہو اسلامی دنیا ہو یا استعماری طاقتوں کی کوششیں ہوں ہاٹ ایشوز ہوں یا وہ کہ جو بننے والے ہوں کوشش ہوتی ہے کہ ان موضوعات پر جوانوں کو دو طرح کے موضوعات ایک خود آگاہی ہو حالات ہیں کیا اور دوسرا اگر ہو سکے تو صلاحیت پیدا ہو کہ ہم حالات کو سمجھیں کیسے ان دو موضوعات کو عموماً ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے سامنے بیان کریں لیکن اس میں جو ایک پرابلم آتی ہے مسلسل آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک صحیح طرح سے ہمیں اپنے آڈینس کے اپنے بیٹھنے والے طالب علم دوستوں کی تنظیمی ساتھیوں کی ذہنیت اور ذہنی اپروچ کا علم نہ ہو آسان نہیں ہوتا ہے میں کس جگہ سے کسی موضوع کو شروع کروں آپ کو اس سے پہلے کی باتیں نہ بتاؤں یا میں بہت پہلے سے شروع کر دوں آپ کو جو ہے وہ بھی پتہ اور اس کے آگے کی باتیں نہیں پتہ ہوں تو عموماً اس طرح کے مسائل میں یا اس طرح کی محفلوں میں جس میں ایک طرفہ بات ہو رہی ہو ایک طرفہ میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں تو اس طرح کی کمی رہ جاتی ہے اس لیے میں نے حالات حاضرہ کو کچھ مہینے ہی ہوئے تبدیل کیا ہے میں دو تین مقدماتی باتیں کروں گا جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اصول ہیں وہ ہر چیز کی اصل ہیں میں وہ دو تین السلام علیکم مقدماتی باتیں کر دوں گا آپ سے السلام علیکم اور اس کے بعد پھر جو آپ سوال جواب کریں سوالات آپ کی طرف سے آئیں مجھے انشاءاللہ وہاں آسانی ہو جائے گی ذہن کو سمجھنے میں بھی اور آپ کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قانع کنندہ جواب دیں جس پر آپ مطمئن بھی ہو پائیں اور کہیں ایسا احساس ہو گیا آپ کے سوالات سے کہ بھائی ہمیں بھی نہیں معلوم یہ بات تو ہماری جہالت میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ ہم خود محنت کریں گے پڑھیں گے کوشش کریں گے تو میں پہلے مقدماتی بات کر لیتا ہوں اس کے بعد اس سلسلے کو ہم آپ کے سوالات کی صورت میں ہی آگے بڑھائیں گے درود پڑھے محمد والے محمد کو پہلی مقدماتی بات کہ ہم کیوں اس طرح کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے اور یہ رہبر معظم سے ہی انہی کی گفتگو سے الہام لیا ہوا اور رہبر معظم نے یقینی طور پہ اہل بیت علیہ السلام کی گفتگو اور زندگیوں سے الہام لیا ہوا رہبر نے تواتر کے ساتھ مسلسل آخری کی چند گفتگو میں محوریت اگر آپ دیکھیں تو وہ دو چیزیں رہی ہیں رہبر کی گفتگو میں دو چیزیں رہی ہیں ایک ہے بصیرت بصیرت کسے کہتے ہیں تھوڑا سا کھول لیتے ہیں پھر اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں بصیرت رہبر نے مسلسل آپ لوگوں سے خواہش کی ہے کہ آپ سب صاحب بصیرت توجہ دیں بصیرت کے اوپر بصیرت کسے کہتے ہیں بصیرت جو چیزیں آنکھوں سے نظر آئے اسے بصیرت نہیں کہتا ظاہری آنکھوں سے جسے دیکھا جائے اسے بصیرت نہیں کہتا حقیقت تک رسائی کو بصیرت کہتے ہیں حقیقت تک پہنچنا صرف حواس خمسہ سے معجزہ ہو تو ہو وإلا حواس خمسہ آپ کی یہ محسوسات لمس کرنے والی چیزیں ہوں یا سمجھنے والی اور سونگنے اور بولنے اور چکھنے والی چیزیں ہوں آپ ان سے حقائق تک نہیں پہنچ سکتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انسان بہک جاتا ہے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. ایک مسلسل میڈیا آپ کو چاروں طرف سے آپ کے کان میں کسی چیز کو بڑھتا رہے، مسلسل بڑھتا رہے، اس کو پتہ ہے کیسے آپ کی فکر بنانی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان اگر اللہ کا کوئی خاص لطف نہ ہو تو وہ صرف اپنے حواس خمسہ سے بصیرت تک پہنچ جائے گا، حقائق تک پہنچ جائے گا. آنکھوں سے نظر آنے والی چیزیں نہیں بلکہ ان کے پیچھے جو حقیقتیں ہوتی ہیں ان تک پہنچ جائے گا. یہ آسان بات نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. سارا جھگڑا ہی بصیرت اور بے بصیرتی کا ہے، سارا جھگڑا ہی اس کا ہے. یہ اہل بیت علیہم السلام کا جنہوں نے ساتھ نہیں دیا، آپ سمجھتے ہیں وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ سب نمازیں پڑھتے تھے، وہ روزے نہیں رکھتے تھے؟ انہیں معلوم تھا روزہ بھی رکھنا چاہیے. قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ بھائی وہ قرآن بھی پڑھتے تھے. حافظان نہیں ہوں گے؟ ارے حافظان قرآن بھی تھے. کربلا میں کتنے حافظان قرآن تھے جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے؟ اچھا انہوں نے شاید ہو سکتا ہے اچھی شخصیات کو دیکھا نہ ہو، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس زمانے میں اچھی شخصیات کو دیکھا تھا. اچھا تلوار شاید شجاعت نہیں ہوگی، تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے بھائی. یہ تلواریں اٹھانا جانتے تھے، لڑنا جانتے تھے. آپ کو تعجب ہوگا کربلا کے میدان میں ہو یا صفین اور نہروان اور جمل میں ہو، جو حق کی طرف سے آ رہے ہیں، اہل حق ہیں، وہ بھی رجز خوانی کر رہے ہیں. رجز خوانی یعنی اشعار پڑھ کے میدان میں آ رہے ہیں شجاعت کی جب انہوں نے جلوے دکھانے ہیں. اور جو مقابلے میں آ رہا ہے وہ بھی باقاعدہ اپنے قبیلے کا تذکرہ کرتا ہے، اپنی قوم کا تذکرہ کرتا ہے، اپنی شجاعت کا تذکرہ کرتا ہے، کتنے بندے مارے میں نے اب تک، وہ اس طرح سے آتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایسی جزئی چیز کو پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ شاید گزشتہ زمانے میں یہ نہیں تھا. پتہ چلے گا آپ سب سے زیادہ صلاحیتوں کے اعتبار سے وہ مالک ہوا کرتے تھے. اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، اتنے لمبے لمبے سفر کر کے جو چھ چھ مہینے پر بھی محیط ہوتے تھے اور وہ جنگیں لڑنے کے لیے جایا کرتے تھے، اپنے گھر بار بیگم بچے ہر چیز کو چھوڑ کے، اس کا مطلب ان میں ہم سے زیادہ اس طرح کے جوش جذبے اور صلاحیتیں پائی جاتی تھیں. پھر اگر نمازیں بھی ہیں، قرآن بھی ہے، روزے بھی ہیں اور حج. امام حسین علیہ السلام آپ دیکھیے 8 کو اپنا احرام اتار رہے ہیں، 8 ذی الحج کو، اور لوگ پوچھ رہے ہیں بس کیا ہوا آغا، آپ نے کیا کیا، کیوں اتار دیا؟ ان کا بھائی میں جا رہا ہوں، ادھر مسئلہ ہے، جا رہا ہوں وہاں پہ، میں نے اس حکومت کو نہیں رہنے دینا، میں نے اس خلیفہ کو نہیں رہنے دینا، یہ مذاق ہو رہا ہے، میں جا رہا ہوں. اچھا آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ جائیں، ہم تو حج کر رہے ہیں. یعنی یوں نہیں تھا کہ لوگ حج نہیں کرتے تھے، یوں نہیں تھا کہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، ان کو جہاد کا علم نہیں تھا، انہوں نے اچھی شخصیات کو نہیں دیکھا تھا، یہ نہیں ہے. لیکن ان تمام چیزوں کا تعلق بصیرت سے نہیں ہے. جس چیز میں مار کھاتے تھے نا، وہ اپنے زمانے کے حالات کو سمجھنے میں مار کھاتے تھے. اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی دلیل نظر آئے تو بسم اللہ ہمیں بھی دکھائیے گا. ہماری سمجھ میں اپنے بزرگان اور جو ابھی لیڈرشپ ہے ان کی تقاریر سے یہی باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ ان کا بے بصیرت ہونا ان مسلمانوں کی مشکلات کا اصل سبب ہے. اور آج بھی ہماری حالت یہ ہے شیعوں کی بھی کہ وہ ارطغرل کو اور عثمان کو اور فلاں کو اس طرح میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ میں نے، کاش اتنا ہی ہوتا کہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ تلواریں لے کے عثمان بنی ہوئی ہیں اور ارطغرل بنی ہوئی ہیں، کاش اتنا ہی ہوتا، صرف اتنا ہی ہوتا. ہم نے دیکھا کہ خواتین شادی میں بھی آ رہی ہیں تو وہی لباس پہن کے آ رہی ہیں کہ جو ڈرامے کے اندر پہنا جا رہا ہے. ہماری اپنی شیعہ خواتین، ہماری تو یہ حالت. اور یہ عثمانی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو بھی جگہ اور مقام حاصل کیا ہے اور جب بھی شیعہ علاقوں میں پہنچے ہیں تو سب سے پہلے شیعوں کی گردن اڑائی ہیں. سب سے پہلے ان عثمانیوں نے شیعوں کی حکومت، جہاں پر بھی اگر کوئی نام کی حکومت بھی تھی تو، یا کوئی ایسا علاقہ کہ جہاں تشیع مضبوط تھی، یا وہ مرکز کہ جس کو کہتے تھے یار یہ شیعوں کا مذہبی مرکز ہے، یا یہ مدرسہ ہے، حوضہ جو کہلاتا تھا، لائبریری ہے، یہ مسجد، یہ مبارکہ، یہ تجمع کی جگہ ہے جہاں شیعہ جمع ہوتے ہیں. ان عثمانیوں نے، ان ارطغرلوں نے جب تک ان کو نہیں ختم کیا نا، اس طرح سے ریاست نہیں ملی تھی ان کو. سب سے زیادہ قتل عام تشیع کا کیا انہوں نے، اوروں کا بھی کیا ہے، شیعوں کا بھی کیا ہے. آج رچ بس گیا ہے گھروں میں. اب یہ بے بصیرت ہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم شیعوں کی تاریخ، کم سے کم پاکستان کے اندر پاکستان کی تاریخ پر تو بات ہونی چاہیے۔ آیا برصغیر اتنا ہی فارغ تھا؟ کوئی ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں رہی، ہم نے کوئی کام نہیں کیا بڑا، ہم نے کوئی حوصلہ ہمت اور یہ نہیں تھا، پتہ چلا نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم کیونکہ حالات سے آگاہ نہیں ہوتے، اس بنیاد پر ہم اسی میں بہہ جاتے ہیں کہ جس میں پوری دنیا بہہ رہی ہوتی ہے۔ جبکہ تشیع جو ہے نا، شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کا منسوب ان سے ہے شعر، اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ شعر انہوں نے کہیں پڑھا تھا یا نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد علی شعر پڑھا کرتے تھے۔ اگر مجھے شعر یاد آ جائے بھائی، کہ میں بہت ہی ادبی اعتبار سے بیکار قسم کا آدمی ہوں، اشعار کبھی یاد نہیں ہوتے مجھے، لیکن اگر یاد آ جاتے کہ درود پڑھے محمد والے محمد، اللہ اللہ کچھ سوچ کے ہوا ہوں موجے دریا کا رقیب۔ دریا فارسی زبان میں سمندر کو کہتے ہیں، اور یہ وہیں سے لیا گیا، دریا میں ولا موجیں نہیں اٹھتی ہیں، ہمارے جو دریا ہمارے دماغ میں اس میں موجیں نہیں ہوتی ہیں، موج سمندر میں اٹھتی ہے، یہ دریا کو سمندر کہتے ہیں، فارسی زبان میں دریا کہتے ہیں۔ کچھ سوچ کے ہوا ہوں موجے دریا کا رقیب، رقیب جو مقابلے میں آ جاتا ہے، موجوں سے ٹکراتا ہے، کچھ سوچ کے ہوا ہوں موجے دریا کا رقیب، ورنہ ہم بھی جانتے ہیں، ورنہ ہم بھی جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ امنیت ساحل میں ہے۔ اب لفظ شاید امنیت ہے یا نہیں، لیکن مفہوم یہی تھا، ورنہ ہم بھی جانتے ہیں امنیت ساحل میں ہے۔ کچھ سوچ کے ہوا ہوں موجے دریا کا رقیب، ورنہ ہم بھی جانتے ہیں، اچھی زندگی گزارنا ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم شیعہ ہیں، جب ہم شیعہ ہیں تو پھر تو ہم ٹکراتے رہتے ہیں، ہماری مجبوری ہے ہم ٹکراتے رہتے ہیں، ہم شیعہ ہیں۔ خوب، پہلی چیز ہے بصیرت۔ ہم اس طرح کے پروگرامز کا ایک ہدف یہ لے رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے جو نظر نہ آنے والی حقیقت ہے نا، اس تک پہنچ پائیں۔ یمن میں جھگڑا ہو رہا ہے، بظاہر کیا مسئلہ ہے؟ وہ جو عبد ہادی منصور یا جو بھی اس کا نام ہے گدھے کا، جب اس نے ہادی عبد المنصور ہی نا، اس طرح کے نام ہے، نہیں نہیں علی عبداللہ صالح تو ختم کر دی تھی حوثیوں نے گورنمنٹ، اس کے بعد جس کو انقلابیوں نے منصور عبد الہادی جس کی گورنمنٹ بعد میں بنائی تھی علی عبداللہ صالح کی ختم کرنے کے بعد، کہ جس کو بیس بنایا حوثیوں نے کہ یہ تو ہم نے بنایا تھا کہ انقلابیوں کا نمائندہ ہوگا، گورنمنٹ اس کے حوالے کی تھی، یہ بھی امریکہ سعودی عربیہ کا پٹھو نکلا، کیا فائدہ ہوا پھر علی عبداللہ صالح کو ہٹانے کا؟ تو انہوں نے پھر اس کے خلاف قیام کیا تھا۔ اب میڈیا میں خالی اتنی سی بات ہے کہ ایک ایسی حکومت کے جو سب نے مل کر طے کی تھی، یعنی عبد المہدی، ہادی عبد المہدی جو بھی تھا اس کا نام منصور، اس کی جو گورنمنٹ عوام نے بنائی تھی، حوثیوں نے اس کی حکومت کو گرانے کی گرا بھی دیا، اس کو بھگا بھی دیا اور ملک پہ قبضہ کر لیا۔ اب یہ ایک ہی جملہ ہے جو مسلسل عربی زبان میں، فارسی زبان میں، انگلش میں، اردو میں آپ یہی سنتے رہیں گے، اور جب پورا معاشرہ یہ سنتا رہے گا تو اس کا دماغ یہی بنے گا کہ یار عجیب بات ہے، انقلاب آیا تھا، علی عبداللہ صالح کی 30 سالہ حکومت کو گرایا تھا عوام نے، اس کے بعد مل کے جو ہے وہ گورنمنٹ بنائی تھی، ان کو جو ہے نا اس حکومت سے مصیبت ہے، حوثیوں کو ہیں تھوڑے سے باغی ہیں، ایران ہی ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ دوسرا جو نقطہ آتا ہے، ایران سپورٹ کرتا ہے، ابھی دیکھیں نا آپ نے جبیرہ جو سابق وزیر خارجہ تھے سعودی عربیہ کے، نالائق آدمی، پتہ نہیں چلتا تھا اگر آپ اس کی شکل دیکھیں گے مرد ہے یا عورت ہے، پتہ نہیں آپ نے دیکھا نہیں دیکھا وزیر خارجہ کو، اگر آپ دیکھیں تو وہ نہ مرد پتہ چلتا تھا مرد ہے یا عورت ہے، عجیب سی چیز تھی وہ ایک، بہرحال عادل جبیرہ کیا نام تھا اس کا، وزیر خارجہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو ثابت ہے کہ یہ حوثی ہم سے لڑ ہی نہیں سکتے تھے، 6 سال لڑ لیا حوثی، یہ تو ایرانی میزائل ہیں جو ارامکو پہ گر رہے ہیں، یہ تو ایرانی ڈرونز ہیں جو فلاں جگہ پہ گر رہے ہیں۔ بڑے اب کوئی دنیا پوچھنے والے نہیں ہیں کہ یار تم نے جب پورا ایک محاصرہ کیا ہوا ہے 6 سال سے، نہ پانی نہ خشکی، کوئی راستے نہیں ہے بیچاروں کے پاس، نہ دوا پہنچ رہی نہ غذا پہنچ رہی ہے، وہاں پر یہ اسلحہ ایران کیسے پہنچا رہا ہے؟ اور تم جو کہتے ہو کہ ہم سمندر اوپر آسمانوں پر بھی، ہم نے آسمانوں کا بھی محاصرہ کیا ہوا ہے، ہم نے خشکی کا بھی محاصرہ کیا ہوا ہے، سمندر کا بھی محاصرہ کیا ہوا ہے، واہ تینوں طرف سے تمہارے محاصرے میں ایک ملک ہے 6 سال سے، اور اگر وہ کامیاب ہو رہے ہیں تو ایران پہ الزام لگا دو، اور تم نے لگاؤ، یونائٹڈ نیشن بھی یہ بات کرے، نالائق لوگ، یا ان کی مذمت میں بات شروع کر دیں کیا آپ لوگوں نے غلط کیا ہے، کیوں آپ ڈرون پھینک رہے ہیں سعودی عربیہ کے اوپر؟ رہبر معظم نے اٹھایا اس موضوع کو ابھی سیکنڈ لاسٹ تقریر کے اندر، رہبر نے کہا تعجب ہے، امریکہ کہتا، سعودیہ کہتا، کوئی اور کہتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ بھی یہی کہہ رہے ہو، چھ سال سے جو بمباری ہو رہی ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہو، چھ سال سے جو قتل عام ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ بہرحال اگر ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے اور انہی کانوں سنتے رہیں گے تو ہم بے بصیرت ہو جائیں گے بھائی، کبھی بھی بصیرت نامی کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لبنان کے اندر دھماکہ ہوتا ہے، بیروت کے اندر، اور ایک ہی جملہ ہے کہ جو ٹویٹر پر، فیس بک پر، عربی، انگلش، اردو، ہر زبان میں کہ یہ حزب اللہ نے کسی جگہ پر ایکسپلوزیو جمع کیا ہوا تھا، وہ بندر کہیں کسی پورٹ پہ رکھا ہوا تو پھٹ گیا، بندرگاہ پہ رکھا ہوا تو پھٹ گیا، اب بس یہی جملہ، سب اسی جملے کو نقل کرتے رہیں گے، کوئی نہیں پوچھے گا کہ بھائی اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں، یعنی حزب اللہ کو ضرورت ہے کہ کسی پورٹ کے اوپر اس طرح ایکسپلوزیو رکھ دے، اور وہ بھی کئی سالوں سے رکھا ہوا ہو، حزب اللہ کو ایسی ضرورت ہے کوئی؟ انہوں نے آج تک جو کامیابی حاصل کی ہیں وہ اس ایکسپلوزیو سے حاصل کی ہیں، انہوں نے اپنے ملک میں دھماکے کرنے ہیں، انہوں نے جو میزائلز مانگنے، جو مارنے، اس کے لیے تو ان کو چیزیں نہیں چاہیے تھیں، لیکن نہیں، ہم نے تحقیق نہیں کرنی ہے۔ بہرحال اصل ہدف یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم صاحب بصیرت ہو جائیں، اور ہمارا صاحب بصیرت ہونا ہی اس وقت جو ہے نا وہ ہم سے اسلام کا، انقلاب کا، امام خمینی اور رہبر معظم کا بنیادی تقاضا ہے کہ آپ صاحب بصیرت ہو جائیں۔ دوسری بات، رہبر معظم جو بہت تاکید کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی صاحب بصیرت ہو جاؤ نا، ہر آدمی جہادی انداز میں سوشل میڈیا کو استعمال کرو، جہادی انداز میں، جیسے اسلحے کو استعمال کرتے ہو نا، تم مورچے میں بیٹھے ہو بھائی، سامنے دشمن ہے، کسی بھی وقت اٹیک کر دے گا، یا تم نے اٹیک کیا کامیاب ہو جاؤ گے، اس کا اٹیک ہوا ناکام ہو جائے گا۔ بالکل رہبر معظم جو ہے نا وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جو سافٹ وار چل رہی ہے، یہ جو سافٹ وار چل رہی ہے، سوشل میڈیا وار چل رہی ہے، اس کے اندر ہر انسان اپنے آپ کو ایک مجاہد کے طور پر لے، مجاہد کے طور پر لے، اور وہ میڈیا کا استعمال، سوشل میڈیا کا استعمال اپنے فیس بک کو کرے، واٹس ایپ کو کرے، ٹویٹر کو کرے، انسٹاگرام کو کرے، جس کو بھی کرے، وہ یہ سمجھے کہ میں ایک مورچے میں بیٹھا ہوں، وہ یہ سمجھے کہ میں ایک محاذ جنگ، اسلحے تبدیل ہو گئے ہیں، جنگ کی نوعیت تبدیل ہو گئی ہے، اب وہ آپ کا جسم نہیں توڑ پھوڑ کرتے، آپ کا دماغ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اب وہ آپ کو بندے کو گراتے نہیں ہیں، وہ اس کا دماغ فارغ کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ انفارمیشن کی دنیا ہے، میں کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ انفارمیشن کی دنیا نہیں ہے، یہ آپ کو بیوقوف بنانے کی دنیا ہے۔ جب بہت زیادہ کسی انفارمیشن کی بھرمار بھی ہو جائے نا، تب بھی حقیقت گم ہو جاتی ہے، پہلے حقیقت نہ بتا کے حقیقت کو گم کرتے تھے، آج سے 30 سال پہلے، اب اتنی زیادہ باتیں بتا دیتے ہیں کہ پھر حقیقت گم ہو جاتی ہے، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جیسے کہ پرانے دور والے، صرف جب ایک سیربین اور ایک بی بی سی ہوا کرتا تھا اور پورا پاکستان سمجھتا تھا کہ اس سے زیادہ اتھینٹک تو کوئی بات کرتا ہی نہیں، سیربین پہ آیا ہے، بی بی سی نے کہا ہے۔ آج سے 40 سال پہلے آپ چلے جائیں بزرگوں کے پاس، آپ کو تو یاد بھی نہیں ہے وہ میوزک، تو وہ میوزک کے جس پر صبح ہوتی تھی، جس پر شام ہوتی تھی، گاؤں کے گاؤں لوگ ریڈیو لے کے بیٹھے رہتے تھے کہ اب 9 بجے سیربین شروع ہونے والا ہے، اب جب یہ جو بات کہے گا پوری دنیا کے بارے میں وہی آخری بات ہوگی۔ اس وقت بھی حقیقت گم تھی کہ جب ایک ہی میڈیا تھا، ایک ہی خبر تھی، اور آج بھی حقیقت اس سے زیادہ گم ہے کہ جب اتنے میڈیا اور اتنی باتیں۔ خوب، آپ کو صاحب بصیرت ہونا ہے، ایک، اس کی بنیاد پر آپ کو جہادی انداز میں سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہے، دو، بڑی واضح سی بات یہ رہبر معظم آپ لوگوں سے چاہتے ہیں۔ دوسرا بات، یہ پہلا مقدمہ تھا میرا، دوسرے مقدمے کی بات کیا ہے، اس سے بھی میں نے اصل کے طور پہ لیا ہوا ہے، اصل اصول سمجھتے ہیں نا آپ، اصل اور فرع سمجھتے ہیں نا، فروعات اور اصول دین اور فروع دین کی وجہ سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں نا، اصول دین وہ ہیں کہ جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے، انہیں ہم کہتے ہیں اصول دین ہے، الگ بات ہے فروع دین تبدیل نہیں ہوتے، لیکن فروع دین کی کنڈیشنز تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اصول دین کی کنڈیشنز بھی تبدیل نہیں ہوتی ہیں، یعنی اللہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، توحید جس جگہ پر بھی جائیں گے ایک ہی ہے، نبوت ایک ہی ہے، امامت ایک ہی ہے، قیامت اور عدالت، یہ مفہومات، مفہوم وہ ہیں جو اصول دین کہلاتے ہیں، ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ اصول دین ہے، ان اصول دین کی بنیاد پر فروع دین ہوتا ہے، بالکل ایسی جیسے مضبوط درخت کی جڑیں ہوتی ہیں، اسے ہم کہتے ہیں اصول، اصل کہتے ہیں، اساس کہتے ہیں، جڑ کو ہی کہتے ہیں عربی زبان میں، اصل کہتے ہیں، اردو زبان میں جڑ کہتے ہیں، جب مضبوط ہوتی ہے تو فروع دین ہوتے ہیں، یعنی اس کی شاخیں ہوتی ہیں، اس کے تنے، تنے کے بعد شاخیں، شاخیں کے بعد پتے، پتے کے بعد پھل، یہ سب فروع دین کہلاتے ہیں، اصل انسان کی اصول دین ہے۔ میں نے بھی سیاست کے موضوعات پہ کچھ اصل بنائے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک اصل میں آج بیان کر رہا ہوں آپ سے، कई बार बयान कर चुका हूँ, लेकिन आज शायद मीडिया पे पहली मरतबा इस तरह से बयान कर रहा हूँ कि मैं इस नतीजे पहुँचाऊँ अपने 40 साल, कम से कम 40 साल हो गया मुझे, या 40 साल थोड़ा मुबालगा ना हो जाए तो 35 साल कर लेते हैं, कि मैं आप नौजवानों की तरह से जो है ना वो मैदान अमल में हूँ। यानी मैंने ISU को 15 साल की उम्र में ज्वाइन किया था, 15 साल की उम्र में इसी यूनिट के अंदर, यानी जिसको आप गुलबहार कहते थे उस ज़माने में, पता अभी गुलबहार कहते हैं, यूनिट गुलबहार कहलाता है, गुलीमा रिजिया गुलबहार, उस ज़माने में गुलबहार यूनिट कहलाता था। तो मैं यहाँ सामने रहा करता था नाज़माबाद में, पहला नंबर, एक नंबर नाज़माबाद, असरे मुसैब के सामने वाली गली में मेरा घर था, अभी भी वहीं है वालदैन का घर। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर ISU को ज्वाइन किया था मेंबर, लेकिन उससे पहले मुहिब था, मैं अंचोली में रहा करता था। तो वहाँ पर बहरहाल, तो ये 15 साल उम्र में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अभी बालिग भी नहीं हुआ था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ISU को या ISU के मुहिब यूनिट को ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद से लेकर खुदा ने तौफीक दी हुई है कि बस घूम ही रहा हूँ। ISU से निकलने के बाद मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से होता हुआ, फिर हौसल में शाम, और शाम के बाद कुम, कुम के बाद फिर वापस पाकिस्तान। तो अभी भी जो है वो यही इसी तरह से किसी मदारस से वाबस्ता, और अल्हम्दुलिल्लाह तंजीमों से वाबस्ता हूँ। मैं आपको 35 साल का तजुर्बा बता रहा हूँ, और खसूस सियासी मौजूद की बुनियाद पर, कि हम जब भी अपने रहबरों से आगे रहे ना सियासी मौजूद के ऊपर, या बहुत पीछे रहे, हमेशा नाकामी हुई है। दोबारा, अपने रहबरों से, अपने लीडरशिप से, या हम बहुत पीछे रह गए तो भी नाकाम, आगे बढ़ के बात की तो भी नाकाम। अरे हम तो आगे बढ़ के बात कर रहे हैं, अभी तो रहबर ने मेरी बात की जो मैं कर रहा हूँ, वाह माशाल्लाह, आपसे किसने कहा कि ये कोई हुनर है कि आप वो बात कर रहे हैं जो भी रहबर ने भी नहीं की, जो भी सैयद हसन उसला ने भी नहीं सोचा। लीडरशिप से मेरी मुराद ये भी है, दो लीडरशिप से हम बड़ी वाजें हैं इस वक्त, रहबर मौज़म और सैयद हसन नसरुल्लाह, ये दो शख्सियात हैं इंशाअल्लाह कि आलम इस्लाम के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े आलम इस्लाम या इससे बाहर, इनकी निगाहें हैं इन मौजूद के ऊपर, निगाहें नहीं है सिर्फ, साहिब राय इन मौजूद के ऊपर। बड़ी बात अहम होती है, एक बार ये कि मैं सिर्फ वाकई को देखता हूँ, एक बार ये नहीं भाई, मैं इसको तजियो तहलील वो करता हूँ कि जो इंशाअल्लाह इश्तिहादी निगाह होती है, इस्तंबाती इस्तखराजी निगाह होती है, यानी मैं कोशिश करता हूँ और फिर कोई बात करता हूँ। तो ये दो शख्सियात जो है ना, ये आपकी, ये ऐसी शख्सियात हैं कि मैं ईमान रखता हूँ कि अगर आप सिर्फ इन दो शख्सियात को ही परसुएंस, इन दो शख्सियात के ही जितनी भी तकरीर आ रही हैं, खिताबात आ रहे हैं, मौजूद जो भी बयान कर रहे हैं, इनके निजी महफल हैं, इनके इंटरव्यूज़ हैं, जो भी इन दो शख्सियात से आप हासिल कर लेंगे ना, आपकी गुमराही का इम्कान उतना ही कम होता चला जाएगा, सियासी एतबार से, फ़िक्री एतबार से, इज्तमाही एतबार से, तंजीमी एतबार से, आप उतने ही कम गुमराह होंगे जितना आप इन दो शख्सियात को फॉलो करेंगे हर मौजू पर। कौन सा मौजू जो रहबर नहीं उठाते, आप तस्किया नफ्स ले लीजिए, रहबर मौजम बात करते हैं, आप इज्तमाही मौजू, ईरान के इनकलाब, दुनिया की ताकत, इस्तेमारी साजिशें, कोशिशें, आप किसी मौजू को उठाएं, ख्वातीन के मसाइल, नौजवानों के मसाइल, बिजनेस, तिजारत से लेकर मीडिया, कोई उनवान है जो रहबर मौजम छोड़ते हो? लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ, चलें कम से कम हालात हाजरा पर अपनी राय बनाने के लिए, हालात हाजरा पर अपनी राय, दुनिया के मौजूदा बड़े बड़े मौजूआत पर अपनी राय बनाने के लिए, आप इन दो शख्सियात से बिल्कुल बिल्कुल इनसे पीछे पीछे, बहुत पीछे नहीं, बिल्कुल इनके पीछे पीछे चलें। जब ये कोई बात कर दें तो करें। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ, मिसाल से समझाता हूँ मैं आपको। 6-7 साल पहले जो है वो इस्लामी तहरीकें, जिसे इस्लामी बेदारी कहा गया, कुछ ने इसको अरब स्प्रिंग का नाम दे दिया कि नहीं ये तो है, लेकिन ये तो अरबों का एक बहार, अरबों की बहार है, और ये जो है ना ये डेमोक्रेसी की तहरीकें जिसके पीछे अमेरिका है, ये प्रोपेगेंडा हुआ, धुआंधार कस्म का प्रोपेगेंडा हुआ, और इसमें हमारे लोग भी आ गए इस प्रोपेगेंडे के अंदर। मैंने अच्छे अच्छे समझदार लोगों से बात सुनी है, लेकिन हम इंतज़ार करते रहे कि ये तहरीकें जो भी उठी हैं, और एक साथ उठी थी, मिस्र में उठी, पता ही आपको, त्यूनिस में उठी, एक साथ उठी, लीबिया में उठी, यमन में उठी, मिस्र, लीबिया, यमन, त्यूनिस, बहरीन वाली जो तहरीक थी ना वो बहुत पहले से चल रही है, जिसे आप 14 मार्च की तहरीक कहते हैं, वो काफ़ी पहले से चल रही है। लेकिन ये जो तहरीकें थी ना, ये अरब दुनिया की तहरीक एक साथ उठी, उन्होंने एक डमी तहरीक शाम में उठा दी, यानी इनके मुकाबले में एक तहरीक उठा दी शाम के अंदर, सीरिया के अंदर, कि चलो ये हो ही रही है तो हम यहाँ पर भी कहेंगे यही वाली हो रही है, और ये कहेंगे आवाम से कहेंगे आ जाओ मुड़ने के लिए रुख। कमाल तो है ना उनका, कमाल तो है भाई, वो मीडिया कंट्रोल करते हैं, दिमाग कंट्रोल करते हैं, वो फ़ौरन मोड़ देते जहाँ चाहते हैं। बहरहाल ये चार तहरीकें उठी, दुनिया ने एकदम कहा डेमोक्रेसी की तहरीक है, अमेरिका इसके पीछे, और ये सब, और हमारे लोग भी इससे पहले के इंतज़ार करते हैं कि रहबर क्या कहते हैं, سید حسن نصراللہ کیا کہتے ہیں، تھوڑا صبر کر لو. حسن نصراللہ خاموش رہے، کافی دن گزر گئے مصر کی تحریک کو. رہبر معظم نے پھر الحمدللہ پہلا خطاب کیا اور توڑ دیا اس جمود کو، اور کہا یہ اسلامی تحریک ہے کہ جب ٹینکوں کے آگے لوگ نماز پڑھیں اور پھر نماز پڑھنے کے بعد آغاز کریں تحریک کا، ٹینکوں کے سامنے نماز پڑھیں، رہبر کے جملے یہ مصر کی بات کر رہے تھے، اور پھر وہاں سے مظاہروں کا آغاز کریں، تو یہ اسلامی تحریک ہے. کس نے کہا کہ یہ جمہوری تحریک ہے یا ڈکٹیٹرز کو گرانے کے لیے امریکہ نے پیچھے سے ایک ڈیموکریسی کے لیے سب کچھ کیا، جمہوریت کے لیے کیا؟ لیکن ہماری لیڈرشپ بول چکی تھی ان موضوعات پہ، غلط باتیں کر چکی تھی. اور سید حسن نصراللہ رہبر کی تقریر کے فوراً بعد آئے، ایک دن بعد یا دو دن بعد، انہوں نے آ کے باقاعدہ معذرت کی مصر کے لوگوں سے، معذرت کی کہ میں اپنے موقف کو دیر سے بیان کرنے کی معذرت چاہتا ہوں. اور پھر ساتھ ساتھ یہ جملہ اشاروں میں کہہ دیا کہ میں تو اصل میں اپنے لیڈر کا انتظار کر رہا تھا کہ جب میرا لیڈر کچھ بولے گا تو میں پھر اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ اپنا موقف بیان کروں گا. اور پھر اتر گئے وہ میدان کے اندر، کیونکہ رہبر معظم نے اشارہ دے دیا تھا اترو. یہ مثال آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ یہاں پر ہم نے تجزیے میں غلطی کی تھی اور اب ہم مسلسل کرتے رہیں گے. پاپ آیا ہے آغا سیستانی کے پاس، آیا یہ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا تو پھر اس کو رہبر سید حسن نصراللہ نے کیوں سے بات نہیں کی؟ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، تو یورپ نے بنایا ہوا ہے، بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، سب چاہتے ہیں اس موضوع پر بات. میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے امپورٹنٹ ہو، لیکن مجھے اپنی لیڈرشپ کا انتظار کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ میں خواہ مخواہ کی باتیں کر جاؤں اور بعد میں کوئی غلط بات مجھ سے نکل جائے میرے کہ ہوا کیا تھا. اور جب آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب غلط بات کر دیں اور پھر دنیا پوری ادھر ادھر ہو جائے، مولانا صاحب نہیں ہٹتے. مولانا میں نے تو کہہ دیا بھائی، آپ سب کو سمجھ میں نہیں آتا میں نے جو کہا وہ صحیح ہے، بات تو میں اٹک جاتا ہوں پھر، کیونکہ میں مولوی ہوں بھائی، میں تو پھر اپنے موقف سے پیچھے نہیں آتا. میں کیسے کہوں معذرت سے میری غلطی ہو گئی، مجھ سے تو یعنی بات مجھ سے نکلتی نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی. میں نے تو کہا تو میں نے جو کہا ہے بس حرف آخر ہے. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہو پہلی بات کیا کی ہم نے؟ بصیرت. اور انشاءاللہ بصیرت کی بنیاد پر آپ سب مجاہد بنیں اور صحیح استعمال کریں، اس کا اچھا استعمال کریں، دنیا کو مایوس کر دیں کہ انہوں نے تو آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ میں موبائل دیا تھا، یہ ساری ایپس اور ساری سسٹم اور ٹیکنالوجیز آپ نے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے تھی. پشیمان ہو جائیں کہ یہ شیعوں نے کیا کر دیا، کمال کر دیا شیعوں نے اس کو استعمال کر کے. ڈرون ہم نے تو نہیں بنایا تھا، ڈرون کا پلان ہم نے تو نہیں دیا تھا، ڈرون کی پہلی طرح ٹیکنالوجی ہماری تو نہیں ہے. لیکن اب ہم ڈرون کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ اب وہ پشتاتے ہیں یہ ڈرون بنا کیوں دیا. پورے اسرائیل پر حزب اللہ کا ڈرون گھوم کے آ جاتا ہے بھائی، اب پکڑا بھی نہیں جاتا، وہ ریڈارز میں بھی نہیں آ رہا. وہ سمجھ رہے تھے کہ اب تک ہم نے بنایا تھا کہ جو ریڈار کے اندر نہیں آتا، یا حزب اللہ اور یمن بنا رہے ہیں کہ جو ریڈارز کے اندر نہیں آ رہے. خوب ٹھیک ہے کہ تم انسانی استحصال کی بنیاد پر ترقی کر گئے، لیکن جب وہ چیز ہمارے پاس آئے تو ہم پھر اس کا وہ استعمال کریں گے، تم اپنی چیزوں پر پشیمان ہو جاؤ کہ تم نے بنایا کیوں. دو بات، ایک بات ہو گئی. دوسرا میں نے کیا کہا کہ سیاسی موضوعات کے اوپر میں نے یہ اصل بنائی ہے، اور میں چاہوں گا آپ جوان بھی باقاعدہ نگاہ رکھیں رہبر سید حسن نصراللہ کی باتوں پہ، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر اپنے سیاسی موقف بنائیں. اور اس کے لیے بہرحال ضروری ہے کہ آپ کا رابطہ بہت نزدیکی ہو. البلاغ نے مسئلہ بڑا آسان کر دیا ہے. کسی زمانے میں ہمارے پاس رہبر کی یا سید کی باتیں آتی ہی نہیں تھیں، لیکن ابھی الحمدللہ البلاغ یہ کام کر رہا ہے مسلسل کہ وہ آپ کو جو چیز، جو بات، جو گفتگو، جو امپورٹنٹ ڈاکیومنٹری، یعنی جو اہم مسئلہ ہے، وہ الحمدللہ چند دنوں میں ہی، وہ واقعہ ہوتا نہیں کہ چند دنوں میں اس کے اوپر ترجمہ ہو کے مختلف زبانوں میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ دو باتیں ہماری ختم ہو گئیں. اب ہم یہ چاہیں گے کہ جو حالات حاضر ہم نے بیان کرنے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے رہے، انشاءاللہ انہی کے ضمن میں بقیہ حالات کو لے کے آگے بڑھیں گے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنا مختصر وقت میں گنجائش ہے اتنا ہی بیان کیا جا سکتا ہے. 43-44% کہا جاتا ہے کہ یمن میں یہ زیدیہ فرقہ پایا جاتا ہے کہ جو منسوب ہے حضرت زید علیہ السلام سے، کہ جو بیٹے تھے امام زین العابدین علیہ السلام کے. یہ وہ شخصیات ہیں، دوسرے لفظوں میں یہ وہ فرقہ ہے کہ جس کو آپ زیدیہ کہتے ہیں، کہ جو 43-45% کہا جاتا ہے کہ موجود ہے اس یمن کے اندر. بقیہ کون ہے؟ کہتے ہیں بقیہ زیادہ تر صوفی مذہب کے ماننے والے، اکثریت صوفی مذہب کا ماننے والا حنفی ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ شافعی ہے، یہ دو فرقے ذرا زیادہ گنوائے جاتے ہیں. تیسرا ہوتا ہے اس کو آپ حنبلی کہتے ہیں، حنبلی کہ جس کے اوپر سوار ہو کے وہابیت پوری دنیا میں پھیلی ہے، یہ اپنے آپ کو حنبلی کا ماننے والا کہتے ہیں. تو کہتے ہیں پھر یہ کون ہے، عبد الوہاب کون ہے بھائی، پھر یہ وہابی کیوں ہو؟ کہتے ہیں وہاب وہ ہے کہ جس نے ان کے افکار و نظریات کی بیس پر نئے افکار پیش کیے اور نئی تھیوریز پیش کی ہیں. کون؟ حنبل. حنبلی وہاں پر 8%، 9%، 7% سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اتنے مضبوط تھے. سعودیہ کا پیسہ، آپ کے یہاں بھی ایسے ہی تھا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ فکر وہابیت یا دیوبند جس کو آپ کہیں یا اہل حدیث آپ کہیں، یہ اکثریت رکھتی ہے، تو یہ غلط بات ہے. آپ کی غلط معلومات ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ لوگ پیسہ خرچ کرنے کی بنیاد پر، بڑے مدارس بڑے ادارے بنانے کی بنیاد پر آہستہ آہستہ حاوی ہو رہے ہیں، قابض ہو رہے ہیں، یہ موضوع الگ ہے. لیکن اگر آپ پوچھیں پاکستان جو ہے یہ شیعوں کے علاوہ 70%، 60% یقینی طور پہ صوفیہ کا ماننے والا، اولیاء کا ماننے والا، پیری مریدی والا، حتیٰ سرحدی علاقے، حتیٰ بلوچی علاقے جن کو آپ ہی سمجھتے ہیں کہ وہ تو بڑے ٹف لوگ ہیں، وہاں پر بھی پتہ چلے گا آپ کو کہ یہی سارا سلسلہ تھا. السلام علیکم. پتہ چلے گا آپ کو وہاں پر بھی یہ سلسلہ ہے. یعنی اس ملک میں جیسے تھا بریلویت اور بڑے پیمانے پر صوفی مذہب کے ماننے والے، ایسے ہی تھا. تو یہ اصل یمن جو ہے نا وہ یہ ہے. لیکن وہی جو کام کیا تھا استعمار نے کہ فرض کریں اولی عبداللہ صالح جو 30 سال تک رہا ہے، تھا وہ خبیث، اپنے آپ کو زیدیہ کہتا ہے کہ میں زیدیہ فرقے کا ہوں، حوثی نہیں کہتا، حوثی ایک قبیلہ ہے جو سب سے بڑا قبیلہ ہے زیدیوں کا، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے زیدیہ تھا. لیکن انہوں نے اس زیدیہ کو مسلط کیا آپ کے اوپر کہ جس کا، یعنی شاید وہ مسلمان بھی نہ ہو، چبے رسے کوئی اور مسلمانوں کا فرقہ آپ کہیں، وہ مسلمان بھی نہ ہو، اس طرح کی بغیرتوں کو، یعنی ہم کیا قذافی کا کوئی مذہب کہیں گے کہ قذافی زین العابدین 25-30 سال اس نے حکومت کی قطیونس کے اوپر، زین العابدین نام ہے، آیا اس کا کوئی مذہب ہم کہیں گے؟ مذہبی ہے. بولو ہم پر جو لوگ مسلط رہے اس پورے سلسلے میں، ضیاءالحق سے لے کر اور پیچھے جتنے فوجی تھے، یا مشرف ہو یا پھر خود یہ والی جو گورنمنٹ ہیں جن کو آپ کہتے ہیں نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری اور فلاں، ان کا کوئی مذہب ہوتا ہے؟ ان کا مذہب پیسہ ہوتا ہے، ان کا مذہب قدرت ہوتا ہے. یعنی یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں. یہ نکاح کے وقت اور مرتے وقت دو چار چیزیں ہوتی ہیں جب ان کو یاد آتا ہے کہ بھائی کسی نہ کسی مذہب کا تو ہوگا نا، کفن پہنانے والا، غسل دینے والا، نمازیں پڑھانے والا، وہ اس وقت کوئی بات ہوتی ہے. بھائی اللہ کوئی مذہب کوئی فرقہ نہیں ہوتا ہے، بہت بھی خوب. تو انہوں نے مسلط کیا ہوا تھا علی عبداللہ صالح کو، جس کے خلاف قیام ہوا 6-7 سال پہلے، اور الحمدللہ وہ حکومت بھی گر گئی. گرنے کے بعد حوثیوں نے بڑے سکون سے آرمی کو، سب کو ساتھ ملا کے اور کہا کہ کسی نہ کسی کو بٹھا دیتے ہیں، اور وہ سب نے مل کے طے کیا کہ یہ اچھا بندہ لگتا ہے، ساتھ بھی دیا اس نے ہمارا، وہ رب عبدالحادی رب منصور جو بھی اس کا نام تھا، اور انہوں نے اس کو بٹھا دیا. جب اس کو بٹھا دیا پتہ چلا وہ تو ویسے ہی سعودی نکلے، جیسے آپ کو بڑا واضح ہونا چاہیے مصر کے اندر جو ہوا تھا کہ جب مرسی لوگوں نے اخوان کو ووٹ دے دیا گرنے کے بعد، کس کی حکومت گرنے کے بعد؟ ڈکٹیٹر نام لو نا یار، حسنی مبارک، ایسا آدمی حسنی مبارک جو 30 سال سے مسلط تھا، اس کی حکومت گری حسنی مبارک کی، اور اس کے بعد مرسی کو لوگوں نے ووٹ دے دیا. اب مرسی صاحب نے پہلا دورہ ہی امریکہ اور اسرائیل کا کیا، کیا بات ہے، کمال دیکھیے آپ ان کا. یعنی جو لوگ آپ کو لے کر آئیں اخوان المسلمین کو، ایسے ہی جیسے پاکستان میں جماعت اسلامی کو، آپ کو لے کر آ گئے، حکومت آپ کے حوالے کر دی ہے، یہ سوچ کے کہ آپ ایک مذہبی لیڈرشپ ہیں، امریکہ کے مقابلے میں قیام کریں گے، اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے میں، یہ سوچ کے آپ کو لائیں. آپ نے پہلا دورہ، پہلی ملاقاتیں، سب کچھ جو ہے نا وہ اسرائیل اور امریکہ سے ہی کیا. لوگوں نے کہا بھاڑ میں جاؤ، پھر سی سی آ گیا فوجی، اس نے اٹھا کے آپ کو جیل بند کر دیا، پھر کہا مر گیا، پھر کہا پھانسی ہو رہی ہے، پھر فلاں ہو گیا، اور آپ کو ہی نہیں پتہ نہیں کتنے مذہبی کو اٹھا لیا اس نے. بالکل ایسے ہی ہوا تھا وہاں پر بھی کہ لوگوں نے ایک آدمی کا انتخاب کیا، وہ پھر جا کے سعودی عرب میں بیٹھ گیا. یمن لوگوں نے کہا بھائی ایسے تو نہیں چلے گا، قیام کریں گے. انہوں نے قیام کر لیا، قیام کیا نئے نظام کے خلاف، کیونکہ انقلاب لوگوں کی شہادتیں ہوئی اس بنیاد پہ تھیں کہ ہم نے کوئی اچھا انسان اور اچھا نظام لے کر آنا ہے. اور پھر جو ہے وہ یمن میں یہ تبدیلی، فوج یعنی لڑنا شروع ہو گئی. پہلے اندرونی جھگڑے چل رہے تھے، سعودی عربیہ ہلکی پھلکی سپورٹ کرتا رہا، جو مخالفین تھے حوثیوں کے، زیدیوں کے، پھر علی عبداللہ صالح بھی حوثیوں کے ساتھ ہو گیا، سنا ہوگا آپ نے، پوری فوج بھی علی عبداللہ صالح کے ساتھ ہو گئی، 3 سال یہ رہا، کم سے کم 2.5 سال تو رہا ہی رہا، لیکن پھر اس نے دھوکہ دیا، چاہا کہ میں پھر وہ خنجر گھونپوں، اس نے ایک سازش کی پوری، حتیٰ کہ عبد الملک حوثی کو شہید کرنے کی سازش کی اس نے، پکڑا گئی، سازش پکڑی گئی، اور پھر کوئی غیبی امداد ہوئی اور یہ واصل جہنم ہو گیا یمن کے اندر ہی، اور ان کا احساس ہوا کہ بھائی اب وہ جو رب منصور ہے یا ہادی رب منصور ہے اسی کو بڑھائیں، اور انہوں نے پھر اس کو تقویت دی اور کہا کہ اس کو، اور پھر یہ دو ملک جو کبھی آج تک اس طرح سے نہیں کودے تھے، سعودی عربیہ اور عرب امارات، انہوں نے اپنی فوجیں اتار دی، آپ کو پتہ ہی ہے، اس کے بعد الائنس بنایا، 43 ممالک پر مشتمل لیڈرشپ پاکستانی جنرل کو دی، اور کہا کہ حوثیوں سے جنگ لڑنا ہے، بلکہ یہ تو پورے علاقے کے اندر جو مسائل ہیں ان کو نپٹنے کے لیے یہ ہم نے، لیکن اصل میں صرف یہی تھا کہ احساس ہوا انہوں نے کہ بھائی یہ حوثی یہ 2-4 ملکوں سے نہیں سنبھلنے والے، یہ وہ جنگجو ہیں جو اصل جنگجو ہیں۔ میں حوثیوں کی اور یمن کے عربوں کی بات آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں جو عرب کہلاتا ہے نا، عرب وہ یہ ہیں، وہ بقیہ سب کو کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عرب نہیں ہیں، بقیہ کوئی عرب نہیں ہے، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے اس میں یمنی عرب ہو، چاہے اس میں عمانی کہتے ہیں، یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، عمان کے اور اپنے آپ کے لوگ عرب کہتے ہیں، عمان پتہ ہے آپ کو مسقط یعنی برابر میں ہی ہے، بقیہ یہ کسی کو عرب مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے عربیت کو اختیار کیا ہے، نہ کہ یہ عربی ہیں، اصل عربی ہیں، اور یہ وہ جنگجو ہیں کہ جو 800-900 سالوں سے، سوائے یہ بیچ کے اگر آپ 40-50 سال لگا دیجئے، اس سے پہلے یہ مسلسل دنیا سے لڑتے رہے ہیں، کیونکہ ایک بہت خوبصورت منطقہ ہے، اس کا بہت خوبصورتی ہے، ابھی آپ کو یمن کے حقائق نہیں پتہ ہیں، اور خصوصاً اتنا بڑا پانی کہ جس میں باب المندب جیسا اتنا امپورٹنٹ ایریا بھی موجود ہو اسٹریٹجیکلی، یعنی جب پتہ ہے آپ کو کہ پورا نہر سوئس یعنی یورپ اگر چاہتا ہے کہ تجارت کے لیے نیچے آئے تو وہ اس سمندر نہر سوئس اس کے باب المندب سے گزرنا ہے اس کو، یعنی اتنا امپورٹنٹ، چند ہی تو ایسے ہیں جگہیں پانی کے اندر کے جو اتنی اسٹریٹجک ہیں، اس میں ایک یمنیوں کے پاس ہے۔ اب انہوں نے جو ہے نا وہ سیاست شروع کر دی، اور پھر اب آپ کو پتہ ہی ہے آخری وقتوں میں نہ داعش کو چھوڑا انہوں نے، نہ القاعدہ کو چھوڑا ہے، انہوں نے ہر طرح کی فورسز جو پہلے سعودی عربیہ اور امریکہ نے بنائی تھی سب کو جمع کر لیا، بالکل جیسے شام میں کیا تھا، تقریباً اسی نوعیت کی جنگ انہوں نے جیسے شام میں شروع کی ہوئی تھی بشار الاسد کے خلاف، ایسے ہی انہوں نے یمن میں شروع کیا، اور آہستہ 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 اہل سنت قبائلی نظام ہونے کی بنیاد پر، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، قبائلی بنیاد کبھی بہت اچھی ہوتی ہے کہ اگر اس کے سردار کو سمجھ میں آ جائے، قبائلی بنیاد میں اگر سردار کو سمجھ میں آ جائے تو پورا قبیلہ ہی جو ہے نا وہ سردار کے پیچھے چلتا ہے، پتہ ہی آپ کو، مشہور ہے یہ بات کہ اگر سردار صاحب آگے نماز پڑھنے کے لیے اور انہوں نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ دیا تو قبائل جو ٹرائبل سسٹم کہلاتا ہے اس میں جتنے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے ہاتھ کھول دیں گے، اور انہوں نے ہاتھ باندھ دیے سارے ادھر ہاتھ باندھ دیں گے، کبھی اچھا بھی لگتا ہے قبائلی نظام، یا اس کے پاس ہی آتے ہیں سارے کیس، وہ عدالت بھی کرتا ہے، ظلم کو ختم بھی کرتا ہے، لیکن اگر ظالم ہو جائے تو بڑا خطرناک ہو جاتا ہے، وہ مصیبت ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ تو یہ قبائلی نظام ہونے کی بنیاد پر ہوا یہ ہے کہ انہوں نے سعودی عربیہ نے بہت بھاری پیسہ خرچ کر کے ان تمام لوگوں کو جو قبائلی لیڈرز تھے اور پہلے حوثیوں کے ساتھ تھے یا انقلابیوں کے ساتھ تھے، حوثی کہنا ٹھیک نہیں ہے، وہ انقلابی جس میں حوثی بھی ہے سنی بھی ہے الحمدللہ سب شامل تھے جب یہ جب جنگ شروع ہوئی تھی، تو بعد میں انہوں نے قبائلوں کو خریدنا شروع کر دیا، اور ان کے امپورٹنٹ جتنے بھی پانی کے ساتھ دریا سمندر کے ساتھ جتنے بھی بڑے بڑے علاقے ہیں آپ سمجھیں کہ ان سب کے اندر جو ہے نا انہوں نے ایک بغاوت کروائی، اور وہ سب میں حوثیوں کے خلاف یا انقلابیوں کے خلاف انہوں نے قبائل کو مضبوط کیا، ان کو اسلحہ دیا اور کہا کہ یہ جو عرب ہے یہ کیپٹل ہو جائے گا، ان کے پاس صنعا ہے، تمہارے پاس عدن ہو جائے گا، عدن سمندر کے پاس تھا، صنعا شمال میں ہے یمن کے، صنعا کے پاس یعنی حوثیوں کے پاس یا لیڈرشپ جو انقلابی ہے اس کے پاس صنعا، تمہارے پاس عدن، اور مغرب بیچ میں ہے، اس مغرب کے اندر تم اپنی گورنمنٹ بناؤ، مضبوط وہ ہو جائے گا، دو چیزوں میں قبضہ کر لے، ایک حدیدہ نامی علاقہ تھا جو بہت امپورٹنٹ تھا کہ جو حدیدہ پر حملہ کر کے جیت لے، اور دوسرا یہی جس کو اندر ہم کہتے ہیں باب المندب ہے، جو ان دو علاقوں پر قابض ہو جائے گا وہ آہستہ سے یمن پر قابض ہو جائے گا، ان کے دماغ میں یہ بات ہے، اور انہوں نے اس لیے جو ہے نا جتنا بھی جنوب کہلائے گا یمن کا جو سمندر کے ساتھ کا علاقہ ہے اس کے اندر تقریباً القاعدہ اور طالبان اور ہر چیز اتار دی انہوں نے، داعشی اور پھر آہستہ سعودی اور پھر پاکستانیوں سے سپورٹ لیا، پتہ نہیں کیا کیا کر کے انہوں نے کوشش کی کہ یہ سارے علاقہ پہلے قبضہ کر کے مضبوط کریں اپنے 8 یا 9 صوبے، اور پھر آہستہ آہستہ باقیہ صوبوں میں قبضہ کریں گے، تو الحمدللہ الٹا ہونا شروع ہو گیا، حدیدہ میں کچھ نہیں کر سکے، حدیدہ ہم نے نہیں دیا ان کو، بہت اعلیٰ بہت زیادہ شہادتیں پیش ہوئی ہیں لیکن حدیدہ ان کے پاس نہیں گیا، اور مأرب کہ جہاں انہوں نے اپنا کیپٹل بنایا ہوا تھا، سعودی عربیہ اور عرب امارات نے جس حکومت کو مضبوط کر کے اس کا گورنمنٹ جس کے جگہ پر جہاں پر انہوں نے مرکز بنایا، محل بنایا، آپ نے سنا ہوگا دو چار دن پہلے جو ہے اس ہر محل کا محاصرہ کر لیا تھا انقلابیوں نے، 70% جو ہے وہ اسٹریٹجک جگہوں پر قبضہ ہو چکا ہے مأرب کی بھی، تو اگر یہاں سے حکومت گرتی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگلا، یعنی اب قبائل واپس آنا شروع ہو گئے، وہ قبائل کے جو پہلے پیسوں سے بک گئے تھے اب انہوں نے واپس آنا شروع کر دیا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جنگ اب اتنی خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے کہ سعودی عربیہ نے اپنے دیرینہ دشمن، ذاتی بنیادوں پر جو دشمنی تھی نا جس سے، یعنی ترکی، اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں اس دلدل سے نکالو، یعنی محمد بن سلمان کو پیچھے کر دیا گیا ہے، عبداللہ دوبارہ سے ابا آگے آ گئے، سلمان بن عبدالعزیز محمد کو پیچھے کیا گیا ہے، سلمان بن عبدالعزیز آگے آ گئے ہیں، اور ایک احتمال دیا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے نائف کو واپس لائیں گے، نائف کو واپس لائیں گے جس کو اٹھا کے اس نے نظر بند کیا ہوا تھا، اس کو واپس لا کے محمد کے کردار کو کم کر دیں گے یا اس کو سنبھال کے رکھیں گے مستقبل کے لیے، جو بنیادی کام لینے تھے وہ تو ہو گئے نا، اسرائیل سے روابطے ہو گئے ہیں، نوم سٹی بن رہی ہے، فحاشی پھیل گئی ہے، کلبس کھل گئے ہیں، خانہ کعبہ بند ہو گیا ہے، چند بڑے کام تو لے لیے نا اس نے، تو بھی محمد کو محفوظ کرتے ہیں کیونکہ یہ اوپر آ گیا ہے، کبھی حملہ ہوتا ہے، کبھی اس پہ گولیاں چلتی ہیں، کبھی فلاں ہوتا ہے، محفوظ کرتے ہیں، نائف کو واپس لاتے ہیں، یعنی جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ میں یہ ٹرمپ والے سسٹم نہیں ہوں، میں تو اس کو واپس لاؤں گا، نائف کو واپس لا کے ہو سکتا ہے کہ یہ ترکی سے کہیں گے بھی ہاتھ میں لاؤ، اور پھر ترکی سے کہیں گے تم، اور وہ ترکی جو اپنے آپ کو نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں شام میں پہنچ گئے، پھر وہ عراق میں بھی گھسے ہوئے ہیں کردستان کے اندر، اور وہ لیبیا پہنچیں ان کی فوجی ان کو بچانے کے لیے جو ان کے حامی حکومت وہاں پر بنانا چاہتے ہیں، وہ دو تین حصوں میں تقسیم ہے لیبیا، اب وہ یمن آ رہے ہیں، یعنی رجب طیب اردگان یمن آ رہے ہیں، اور یہ کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس دو سال ہیں صرف، پتہ ہی آپ کو کہ 1923 میں تو اعلان ہونا ہے خلافت عثمانیہ کا، تو کہ آپ کے پاس خالی بہت کم ٹائم رہ گیا ہے، آپ جو ہے نا وہ اب اپنا انفلوئنس بڑھائیں تمام اسلامی دنیا کے اندر، اور ترکی جو ہے وہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت، رجب اردگان ایک بڑی پلاننگ کے تحت، اور اس وقت ان کو آشیرواد حاصل ہے، اسرائیل کا بھی حاصل ہے، امریکہ کا بھی حاصل ہے، کیوں؟ کیونکہ اس طرح کی خلافت اگر اس طرح کا ایک ہیمنہ قائم کر لیتے ہیں، ایک بہت بڑا سلطنت والی خلافت کو وہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور بہت سارے مسلمان ممالک کو اپنے انجوں میں لے لیں، تو اب یہی حل سمجھ میں آتا ہے ایران کے انفلوئنس روکنے کا، سعودی عربیہ کا انفلوئنس تو ختم ہو گیا ہے، یعنی وہ بچا ہی نہیں ہے، تو اب وہ ان کی بیس ہی ختم ہو گئی، ان کی حکومت نے اعلان کر دیا کہ ہمارا مذہب حکومتی مذہب وہابیت نہیں رہا، یہ اعلان ہو چکا ہے سعودی عربیہ کے اندر، جو وہ اعلان کر چکے ہیں تو بھائی کوئی نیا مرکز تو وجود میں لانے لانا ہے، تو بہرحال اب یمن کے اندر ترکی کو، تاکہ تمہارا انفلوئنس شام میں بھی ہے، تمہارا انفلوئنس عراق میں بھی ہے، اور تم آہستہ آہستہ آذربائیجان پہنچ گئے ہو، اب تم جو ہے وہ جاؤ سوڈان کی طرف، اور پھر لیبیا پہنچ گئے ہو، پھر مصر سے تمہارا جھگڑا رہتا ہے، وہاں تمہاری دوستی کراتے ہیں تاکہ مصر بھی، اچھا مصر کا جھگڑا یا ان سب کا جھگڑا اسی بنیاد پہ کہ وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ رجب طیب اردوغان کو کیوں آگے لایا جا رہا ہے، کہ ہم سب کو جو ہے نا وہ اس کے انٹر میں دے دیں گے، خلاف عثمانیہ پہلے جہاں جہاں تک پھیلی ہوئی تھی وہ سب پھیل جائے گی، تو بہرحال یمن اس وقت خدا کا شکر ہے کہ بہت ہی اچھے مرحلے میں وہ جنگ داخل ہو گئی ہے، درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ سوال، یعنی کہ سوال جواب لمبا ہی ہو جاتا ہے لیکن مجبوری ہے
پورا، اس میں ساری باتیں کری ہیں تو اس میں ہم لوگ کس طرح سٹینڈ کر رہے ہیں؟
تو مسئلہ وہی ہے، بڑا خطرناک مسئلہ ہے، گھوم پھر کے ہم یہ آئے تھے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے، ہم نے کیا کرنا ہے، پاکستان کا کردار کیا ہے، پاکستان میں شیعوں کا کردار کیا ہے؟ دیکھیں بظاہر پاکستان کا کوئی بہت ہی اگر حیثیت حکومت ایجنسیز ہمارا جو ماضی ہے، کوئی بہت ہی بڑا رول ہم بعنوان پاکستانی پلے نہیں کر رہے، نہ اب تک کیا ہے ہم نے، بلکہ الٹا ہی ہے، اکثر جگہوں پہ سوراخ کیا ہے تھالی میں ہم نے، یعنی ہمارا مشہور ہے نا پرانا وہ یہ، اس لیے ہم پر کوئی اعتماد بھی نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں آپ لوگ آخری وقتوں میں جا کے دو دور ہو جاتے ہو، کہہ تو بہت کچھ کرتے ہو، عوام کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی عوام چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو، حتیٰ کہ دیوبند اہل حدیث اور وہابی، ان کی بات نہیں کر رہا، یہ ابھی تک پاکستان اور اسلام سے اتنے مخلص ہیں کہ اگر ان کو یہ بس ہوا بھی لگ جائے کہ کہیں پر اسلام کے خلاف ہو رہا ہے، قرآن کے خلاف ہو رہا ہے، اہل بیت کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف ہو رہا ہے، آپ کے سامنے یہ جہاد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، اسلحہ بن لگا لیتے ہیں کہ بھائی روس یہاں سے آ رہا ہے تو انڈیا وہاں سے آ رہا ہے، یعنی جو باتیں اس طرح ہی سنتے ہیں، یہ بیچارے بالکل سنجیدہ ہو جاتے ہیں، جا کے جہاد شروع کر دیتے ہیں، میں عوام کی بات نہیں کر رہا، عوام کا کوئی قصور نہیں ہے. عوام اب بھی جو ہے وہ اسی پرانی ذہنیت پر آئے کہ قائد اعظم نے پاکستان جو ہے یہ اسلام کے قلعے کے طور پہ آپ کو دیا تھا, پوری دنیا میں جہاں اسلام کو مسئلہ پیدا ہوگا قائد اعظم چاہتے تھے کہ پاکستان کوئی رول پلے کرے گا. ہم اس طرح سے اٹھ رہے تھے, یعنی یہ ہماری اٹھان تھی اس فکر کے ساتھ. اقبال بھی آپ سے یہی کہہ رہے تھے, ساری پرانی لیڈرشپ آپ سے یہی کہہ رہی تھی. یہ الگ بات ہے کہ ہم تو آگے پھر نواز شریف اور شہباز شریف اور زرداریاں اور پتہ نہیں ان لوگوں میں پھنس گئے. پھر یہ پاکستان ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا کہ جن کے اکثر کے باپ داداؤں کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پاکستان کے ساتھ بھی تھے یا نہیں تھے. بنتے وقت آئے فیملیز خاندان ساتھ بھی تھے یا نہیں تھے. اکثر وہ لوگ جو آپ پر مسلط ہیں آئے پاکستان کو بنانے میں ان کا کوئی رول تھا بھی یا نہیں تھا. اگر آپ تحقیق کریں گے پتہ چلے گا شاید مخالف ہی تھے, کسی کا کوئی رول نہیں تھا وہ تو الگ, اکثر مخالف تھے جو آج پورے پاکستان کے مالک بنے بیٹھے ہیں. تو بحیثیت عوام کی بات نہیں کر رہا, آج تک جو سسٹم اور نظام ہم پر نافذ یا مسلط رہا اس نے کوئی بہت مثبت رول عالم اسلام میں پلے نہیں کیا. یہ ایک بات ختم ہو گئی. اب دوسرا موضوع جو میں نے اسی رضویہ کی مسجد میں بیٹھ کے تم لوگوں نے مجھے بلوایا تھا یہاں, تو میں نے مسجد کے اندر ایک بات کی تھی جو بہت زیادہ وائرل بھی ہو گئی تھی. میں ابھی بھی اسی فکر پہ قائم ہوں جو میں نے شاید 5 سال پہلے بات کی ہوگی, 4-5 سال پہلے کی باتیں ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ جب میں کسی ایسی شخصیت سے ایران میں ملا کہ جن کی نگاہیں بہت زیادہ ہیں حالات کے اوپر, ان کی ملاقاتیں بہت زیادہ ہیں دنیا کے مجاہدین سے, جب میں ان لوگوں سے ملا ہوں نا تو وہ پاکستان کے بارے میں اتنی سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں اور اتنا سنجیدگی کے ساتھ سوالات کرتے ہیں کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ ہم وہ ہیں نہیں جو آپ ہم سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں مسئلہ یہ نہیں کہ ہم تم سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں, کہتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ امام خود آپ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. یعنی ہمارے لیے اس طرح کی سوچ ہے لوگوں کے ذہنوں میں. اور بہرحال آپ نے ثابت بھی کیا ہے, یعنی جب ضرورت پڑی ہے بی بی کے حرم کے دفاع کے لیے تو آپ نے کسی سے پوچھا نہیں ہے, آپ نے کسی سے یعنی یہ سوچا نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا, آپ نے یہ نہیں سوچا کہ واپس بھی آؤں گا یا نہیں آؤں گا, مجھے واپس آنے دیں گے بھی یا نہیں آنے دیں گے, آپ نے سوچا نہیں. الحمدللہ افغانی بھی اسی طرح تھے, لبنانی, عراقی, خدا کا شکر ہے یمن, بہت جگہ سے لوگ آئے, لیکن نام آپ 2-3 لوگوں کا بہت ہو گیا, آپ 2-3 ملکوں کے لوگوں کا بہت زیادہ نام آیا وہاں پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری نہیں ہیں توقعات, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کے اندر پوٹینشلز موجود ہیں جو ٹھیک ہے کہ عملی شکل اختیار نہیں کر رہی, لیکن آپ میں پوٹینشلز موجود ہیں اور ہمیں نظر آتی ہیں. ہم نے جیسے آپ سے کہا کہ کہیں توہین رسالت کا ایشو ہو جائے کہیں پر, کتنا آپ اپنے آپ کو مقدس سمجھتے ہیں. آپ کو ایران پر اعتراض یہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ قرآن کو جوتے کے ساتھ رکھ دیتے ہیں, وہاں کے لوگ سجدگاہ کو جو ہے نا وہ پاؤں سے ہاتھ پاؤں لگا دیتے ہیں, وہ یوں کر دیتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ جو چیزوں کے تقدس کو دیکھ رہے ہیں نا وہ دنیا میں نہیں دیکھا جاتے نا. یا اسی طرح آزاداری کے لیے 2.25 مہینے, کہیں دنیا میں 2.25 مہینے مختص نہیں ہوتے ہیں جیسے آپ لوگ کرتے ہیں. ماہ رمضان آپ کے یہاں وہ انسان کے جو روزہ نہیں بھی رکھتا جرت نہیں کر سکتا کہ باہر کھڑو کے کھا لے, لیکن آپ دوسرے اسلامی معاشرے میں جائیں تو ایران میں بھی جائیں تو آدمی باہر کھڑو کے کھا رہا ہوگا ماہ رمضان کے اندر. یعنی وہ تقدس کا خیال نہیں رکھتا, لیکن آپ اس تقدس کا خیال رکھتے ہیں, آپ ہر ایک کو اس کی جگہ دینا چاہتے ہیں. علماء کا احترام سے لے کر صوفیوں اور مقدس جگہوں کا احترام آپ دیکھیں نا, یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ مینٹلی آپ جو ہیں وہ ایک ایسی چیز, ایک ایسا آپ کے اندر موجود ہے ان تمام چیزوں کے لیے جو تقدس ہے یا احترام ہے کہ جو شاید دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا. تو یہ اسلامی اقدار ہی ہیں, ویلیوز ہیں. یعنی آپ اگر جھوٹ نہیں بھی بولتے یا آپ سگریٹ بڑوں کے سامنے نہیں بھی پیتے تو یہ سب کیا ہے؟ یعنی ایک چیز ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار یہ غلط کام ہے, لیکن دنیا میں سے غلط کام نہیں سمجھا جاتا. ماں باپ بہن بھائی سب مل کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں ایک ہی کمرے کے اندر, چاہے لبنانی معاشرہ کیوں نہ ہو, کوئی اور معاشرہ کیوں نہ ہو. اگر وہ حقہ روشن ہو گیا ہے تو وہ حقہ پوری فیملی بیٹھ کے پی رہی ہے ایران کے اندر بھی, یعنی لیکن ہمارے یہاں بھی تک یہ چیزیں جو ہیں وہ خوب. تو اس کا مطلب ہے کہ پوٹینشلی آپ لوگوں کے اندر اتنی خصوصیات ہیں جو دنیا کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں. اس بنیاد پر آپ سے لوگ بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ اگر آپ لوگ ایک کروٹ بدل گئے, اگر آپ نے کروٹ لی, پورے پاکستان کے مسلمانوں نے ایک ساتھ کروٹ لی, تو بچنا کچھ نہیں ہے, چہ برسے امریکہ اور چہ برسے اسرائیل. اچھا یہ وہ بات ہے کہ جو اسرائیل بڑی اچھی طرح سے سمجھتا ہے, امریکہ سمجھے نہ سمجھے اسرائیل بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے یہ ہمیں جو ہے نا وہ ایران سے تو ہے ہی ہے خطرہ جو ہے, لیکن یہ پاکستان بھی کم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار پاکستان میں کیا مطلب ہے, یہ سیاست, یہ آرمی, یہ ایجنسیز, یہ توڑ پھوڑ, یہ قوم پرست تنظیمیں, یہ مذہبی تنظیمیں, کیا کہہ رہے ہو پاکستان کیا کرے گا؟ وہ کہتے ہیں نہیں کچھ بھی ہو جائے یہ کسی وقت بھی ہمارے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں. اور وہ اس بنیاد پر یعنی توڑنے کی بات کرتا ہے آپ کو, یعنی اسرائیل کا پلان یہ ہے کہ پاکستان کم سے کم 5 حصوں میں تقسیم ہو. الطاف بھائی نے جس کے لیے بڑا کام کیا سندھ میں, سندھو دیش والوں نے بڑا کام کیا, باچا خان نے وہاں بڑا کام کیا, ابھی بلوچستان کے اندر تحریکیں اٹھی ہوئی ہیں, پتہ ہی ہے آپ کو, سرائکستان اور پنجاب کو الگ کرنے کی کوششیں جاری ہیں, ساری ہیں. آپ یعنی شاید ہر جگہ جائیں گے تو قوم پرست وہ تنظیمیں جو علیحدگی کی باتیں کرتی ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے نا وہ اس یوں چھٹکارا دو تو ہمارا یوں ہو جائے تو چھوٹا شہر ہو چھوٹا صوبہ ہو جائے ہمارا مرکز اپنا ہونا چاہیے فلاں ہونا چاہیے یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ کو یقین آئے نہ آئے آپ کے اس بلوچستان کے اندر عرب دنیا کے کچھ ممالک نے باقاعدہ لوگوں کی رائے لی ہے کہ آیا پاکستان کے ساتھ رہنا ہے. بلوچستان ہمارا اور عرب دنیا یہاں پر عوامی رائے لے رہی ہے کہ آیا پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا پاکستان سے الگ ہونا ہے. یعنی اس حد تک انفلوئنس ہے ان کا اس بلوچستان کے اندر, جس کو ہم بہت چھوٹے موضوع پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے یا فلاں ہو رہا ہے. نہیں بھائی, بہت اوپر آ کے دیکھو. شیعوں کا اس لیے قتل عام ہو رہا ہے کہ وہاں پر الجھا کے رکھنا چاہتے ہیں ان موضوعات کے اندر کوئی اور پوری سیاست اس علاقے کی بہت ہی خطرناک اور گھنونی اور بہت ہی گھنونی سازش ہے, بھیانک سازش ہے. خوب, یہ ساری ہونے کے باوجود بھی پاکستان کے مسلمان جو ہیں وہ ابھی بھی احمدی نژاد اگر ملک کا صدر بن جائے ایران کا تو پھر ان سب کے منہ سے نکلنے لگتا ہے کہ یار ایسی لیڈرشپ آپ کو چاہیے. یعنی 70 سال تک آپ کا استحصال کیا گیا, آپ کے فکر کا, آپ کی نظر کا, آپ کا مالی استحصال, ہر چیز کا استحصال ہو. یہ میڈیا جو مشرف نے بنایا آزاد کر دیا, کتنا اس وقت بیہودہ ہو گیا ہے کہ یعنی تصورات میں بھی نہیں تھا کہ ہم کوئی 20 سال پہلے اس طرح کے ڈرامے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیں گے کہ اب وہ اسٹوریاں آ رہی ہیں. سب میں آپ کے سامنے خیانت ہے, بھابھیوں کی خیانت, بہنوں کی خیانت, ماں کی خیانت, باپ کی خیانت, خیانتوں پر مشتمل سارے ڈرامے. وہی اس وقت جو ہے نا وہ اس نے پہلے نمبر بھی لے لیا ہے کہ وہ اس وقت سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ڈرامے بن جاتے ہیں اس ملک کے اندر. تو آپ کو بہت کوشش کر رہے ہیں توڑ پھوڑ کرنے کی ہر اعتبار سے, لیکن پھر بھی آپ کے اندر پروفیشنلز موجود ہیں جس کو دنیا دیکھ رہی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ جس وقت تشیع نے کروٹ لی انشاءاللہ اس کی بنیاد پہ پاکستان کروٹ لے گا, اور جب پاکستان کے مسلمانوں نے کروٹ لے لی تو پھر دنیا میں کوئی چیز بچے گی نہیں. امید ان کو یہی ہے کہ یہ لوگ پھر یعنی دیکھیں نا انڈیا آپ سے ڈرتا ہے. آپ اپنے ملک کی جغرافیہ دیکھ لیجیے, اپنے ملک پوٹینشیلس, اپنی آرمی, اپنے سب کچھ دیکھ لیجیے اور ذرا انڈیا کی طرف دیکھیے آپ. لیکن اس کے باوجود انڈیا کی حالت یہ ہے کہ وہاں سے ڈرتا ہے. جب جنگ شروع ہو تو نہ وہ کشمیر کو بچا سکے گا نہ کسی کو بچا سکے گا. اسے پتہ ہے کہ اگر انہوں نے سب نے مل کے شروع کیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی ہمارا افغانستان حصہ بن گیا تھا, پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم, 5واں صوبہ کہلانے لگا تھا. اس حد تک ہمارا ایک ملک میں انفلوئنس ہو گیا تھا کہ وہ ہمارا 5واں صوبہ کہلانے لگا تھا کہ بھائی افغانستان تو پاکستان کے اندر ہی ایک صوبہ ہے, کوئی بارڈرز نہیں ہوا کرتی تھی, یہ آنا جانا عام ہوا کرتا تھا. یعنی اس طرح سے جب آپ کئی طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اس طرح سے کرتے ہیں اگر آپ کہیں کسی جگہ پر اپنی پاور استعمال کرتے ہیں. تو الحمدللہ پوٹینشلز موجود ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اکیلے نہیں ہوگا. یعنی آرگنائزیشن بنانے کا بڑا ہدف بھی کیا ہوتا ہے اس کو بھی آج سن لیجئے کہ جو لوگ ہمارے بیچارے مخالف ہوئے ہیں کہ تنظیم ہی نہیں ہونی چاہیے, تنظیم ہی نہیں ہونی چاہیے, پارٹی ہوتی ہے, پارٹیزم ہوتا ہے. پارٹیزم عجیب باتیں نہیں, آرگنائزیشن رہبر معظم کی بڑی دلیل بھی یہی ہے. پارٹیز یا آرگنائزیشنز اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم محدود حلقے میں, جیسے آج آپ سب بیٹھے ہیں, ہم کوئی بات سمجھا لیتے ہیں. جب سمجھا لیتے ہیں تو پھر ایک نظریہ ہے کہ جو الحمدللہ یعنی اس حد تک ان لوگوں کی حد تک پھیل جاتا ہے. پھر اب آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ ایسا ایسا عام کریں, انٹلیکچوئل بیسس پر عام کریں. یعنی یوں نہیں ہے, دلائل کی بنیاد پر عام کریں. جیسے جماعت اسلامی کو آپ نے دیکھا پینیٹریٹ کرتی ہے, ایک آدمی کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں, طے ہو جاتا ہے کہ یار تم اس پہ کام کرتے رہو گے, اور وہ کئی مہینے نہیں سالوں تک کام کرتے رہتے ہیں, اس کو جو ہے نا چینج کر لیتے ہیں. اس بنیاد پر آج 40-50 سال میں آپ نے نفوذ دیکھیے. کوئی بڑا تعلیمی ادارہ, کوئی بڑی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر جماعت کا انفلوئنس نہ ہو. آپ کوئی پی ایچ ڈی کرنا چاہیں آپ کو پھنسا کے رکھ دیتے ہیں وہاں پر, جو پہلے سے ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں, پتہ چلے گا وہ نظریاتی ہیں, چہرے پہ نہ ان کے داڑھی ہے نہ لباس ان کا اس طرح کا, ٹائیاں پہنی ہوئی ہیں, لیکن پتہ جماعت اسلامی کی فکر کے لوگ ہیں جو آپ کو پی ایچ ڈیز نہیں کرنے دے رہے ہیں, جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے ہیں. اس بنیاد پہ آپ شیعہ ہیں, نالائق لوگ ہیں. بہر انہیں یہ احساس ہی نہیں کہ شیعہ اگر سارے کام کرے گا تو پاکستانی ترقی کرے گا. کوئی یہ شیعہ اپنے لیے تو نہیں کر رہا نا, جو کچھ کر رہا ہے پاکستان کے لیے کر رہا ہے, اور شاید جتنا پاکستان کے لیے شیعہ کرے گا کوئی بھی نہیں کرے گا. یہ بھی میں اس پہ بھی تقریباً میں مطمئن ہوں کہ سب آخر میں جا کے بک جائیں گے. لیکن ہمارا شرعی مسئلہ ہے, رہبر معظم کئی بار کہہ چکے ہیں, سید حسن نصراللہ نے ثابت کر دیا ہے عملی زندگی میں کہ بھائی حزب اللہ اگر مضبوط ہوئی ہے تو لبنان مضبوط ہوا ہے, نہ کہ حزب اللہ مضبوط ہوئی ہے تو شیعہ مضبوط ہوا ہے. بابا حزب اللہ مضبوط ہوئی ہے, لبنان مضبوط ہوا ہے. ملک جھنڈا جو ہے وہ لبنان کا لہراتا ہے ہر جگہ پہ, نہ کہ حزب اللہ جا کے اپنا جھنڈا گاڑ دیتی ہے جو بھی بڑی کامیابی ملتی ہے اس کو, تاکہ لبنان کا جھنڈا گاڑ دیں. یہ ہماری ہی فکر ہے کہ اگر ہم مضبوط ہوں گے یہ پاکستان, یہ ملک مضبوط ہوگا, اور اس بنیاد پر ہی انشاءاللہ بالکل بڑا کام ہوگا. بھارت تو آرگنائزیشن میں جب یہ نظریاتی اس طرح کی گرومنگ چل رہی ہوتی ہے, سب سے بڑا ہمارا اور آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اب اس کو جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ عام کریں, اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ سنجیدہ لوگوں تک پہنچائیں, مجمع کو اپنے نوجوانوں میں اضافہ کریں, اور پھر یعنی مل کے جو ہے نا وہ ملت کے مسائل حل کریں, پھر مل کے بیٹھیں اور ملت مسائل کریں. رہبر معظم نے جو مثال دی اس طرح سے کہ کچھ لوگ اس طرح کی فکری نظریاتی بنیادوں مضبوط ہونے کے بعد قوم کے آگے, اور کچھ لوگ قوم کے پیچھے, آگے والے کھینچ رہے ہوتے ہیں پیچھے والے دھکا لگا رہے ہوتے ہیں. بھیا پوری قوم کو کبھی اس طرح سے ایک ساتھ فکر کے اعتبار سے انٹلیکچوئل کر دو گے؟ یہ نہیں ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا ہے, یہ معصومین علیہ السلام نے بڑی کوششیں کی, یہ نہیں ہو پا رہا تھا, یہ آپ کے سامنے ہی تھا. پھر وہ خواص کے اوپر ہی آ جاتی ہے بات, خواص کی تیاری ہوتی ہے, اور پھر انشاءاللہ ہاں امام آئیں گے, ان کی جو باتیں ہوں گی وہ ہوں گے, انسان اس قابل ہو چکا ہوگا کہ آپ کے آخری امام کی باتیں انشاءاللہ ان کی سب کی سمجھ میں آنے لگیں گی. لیکن اس کے بنیادی اور ابتدائی مراحل سارے آپ نے مل کے طے کروانے ہیں قوموں کو. درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. آخری سوال کے طور پہ اگر کوئی بات ہے تو کر لیں, ٹائم زیادہ ہو گیا, یعنی ایک گھنٹہ پورا ہو گیا. لیکن آپ نے مجھے تو کہا کہ حالات حاضرہ لکھا ہوا, تو میں نے اس لیے میسج کو پڑھا یہاں آنے کے بعد. ٹھیک, دو چار منٹ بات کر لیتے ہیں. درود پڑھیں محمد والے محمد پہ. وقت کم ہونے کی بنیاد پہ کوئی بہت زیادہ تفصیلی بات نہیں, صرف ایک ڈاکٹر صاحب ہی کی زبانی دو تین باتیں جو ڈاکٹر صاحب نے کہی ہیں اپنے تنظیمی ساتھیوں کو جمع کر کے کسی جگہ پہ, اور لگتا یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی شاید آخری سالوں میں, یعنی 94 کی بات ہونی چاہیے, 93 کی بات ہونی چاہیے, کیونکہ جو موضوع اس میں اٹھایا نا, اس سے لگتا ہے کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ جن بنیاد پر ڈاکٹر صاحب نے, بہت ساری باتیں تھیں لیکن میں نے ان تین باتوں کو, کیونکہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے, تو میں نے پھر ان تین چیزوں کو آپ جوانوں کے لیے مختلف جگہوں پہ بیان کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو تنظیمیں ڈوب جاتی ہیں, وہ تنظیمیں کہ جو کوئی بہت بڑا رول پلے نہیں کر پاتی ہیں, وہ تنظیمیں کہ جو مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں, کا تین بڑی وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں, ڈاکٹر شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی 7 مارچ 1995 کو شہادت ہوئی ہے, اور بہت ہی بابرکت, 43 years old, 52 کی پیدائش ہیں, 52 کی, تو بہت ہی بابرکت زندگی گزاری ہے. 43 سال زیادہ نہیں رہے, کیا ہوتے ہیں 42-47 سال کے اندر انسان دنیا سے چلا جائے, لیکن الحمدللہ جو اخلاص کی بنیاد پر بہت ہی محکم قسم کے جو مضبوط اور اخلاص کی بنیاد پر جو پودا لگایا تھا یا جو بھی پودے لگائے تھے, آج وہ الحمدللہ تناور درخت ہیں دنیا کے اندر, اس کو واقعی محسوس کیا تھا. اور ابر معظم جیسی شخصیت جو ہے, پھر وائسو کے بارے میں اس طرح کی بات کرے تو لگتا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا جو کام ہے یہ, اس نے بہت زیادہ برکت الحمدللہ. بہرحال ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تنظیم کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ مشکلات کا شکار ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے, اگر ٹوٹ رہی ہے ٹوٹ سکتی ہے, تو فرماتے ہیں کہ بھائی تین چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھیے گا تاکہ آپ تنظیم کو بچا سکیں. پہلی چیز فرماتے ہیں, مضبوط ہونا چاہیے آپ کے مرکز کو. اب وہ مرکز جو ہے نا, چاہے وہ آپ کا مرکز ہو, مرکزی صدر یا مرکزی ادارہ, یا وہ آپ کا ڈویژنل ہو, رہبر معظم فرماتے ہیں کہ آپ کے مرکز کو مضبوط ہونا چاہیے. یعنی یوں نہیں ہو سکتا کہ ہم مرکز جیسا چل رہا ہے چل رہے تو یونٹ کو مضبوط کرتے ہیں, آپ تنظیم کو توڑنے کا سبب بن جائیں گے, تنظیم کو کمزور کرنے کا سبب بن جائیں گے. آپ کو اپنے مرکز کو ہر حال میں مضبوط کرنا چاہیے, یہ رہبر یہ ڈاکٹر صاحب کی پہلی بات تھی. دوسرا کہتے ہیں کہ سابقین کا رابطہ بہت مضبوط ہونا چاہیے ادارے سے, سابقین کا, جو لوگ چلے گئے, جو لوگ چلے گئے. ویسے تو مجھ سے کسی جوان نے پوچھا ہوا ہے, جو بھی مجھے جواب مفصل دینا ہے, میں نے اس طرح کی چند باتیں کی تھیں ابھی جعفر تیار میں, شاید 7 مارچ کو ہی کی تھی, تو اس میں پھر شاید جنرل سیکرٹری یونٹ کا, اس نے پھر مفصل مجھے لکھا ہوا تھا کہ اس کو بیان تو کریں کہ یہ جو سابقین کو تنظیم سے رابطے میں رکھنا ہے اس کا کیا میکانزم ہونا چاہیے, کیونکہ بہرحال کسی جگہ پر وہ مسلط ہو جاتے ہیں, کسی جگہ پر اپنی باتیں منوانے کے لیے بہت زور لگاتے ہیں, کسی جگہ میں وہ ٹریک چینج کر دیتے ہیں, کسی جگہ میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں کہ سابقین پر جس مزاج کے ہوتے ہیں پورا یونٹ وہیں جانے لگتا ہے, تو اس کو کنٹرول کرنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ اس وقت ہوگا, چھوٹی سی بات ابھی کرتا ہوں, کہ جب ڈویژن یا مرکز سابقین کے حدود اور رقبے کو, ان کے دائرہ کار کا تعین کر دے کہ آپ نے کن کن موضوعات میں سے سپورٹ لینی ہے. اگر مرکز مضبوط, انشاءاللہ ڈویژن مضبوط, پہلے سے آپ کو بتایا کہ آپ کے علاقے میں تو 100 کے قریب اس وقت سابقین ہیں جو آسانی سے آپ کے رابطے میں آ سکتے ہیں, یہی گلبہار, یہی ناظم آباد, یہی علاقہ سارا. اگر آپ یہ تلاش کریں گے آپ کو پہلے کہ 100 کے قریب تین سابقین موجود ہیں, 20 ہو گئے, अगर आप डिविजनल सतह पर इनके दायरे कार का तायुन हुआ हुआ हो तो फिर आप नहीं फंसते, लेकिन अगर वो आप आज़ादाना कर रहे होते हैं, फिर नौजवान जो भी होता है वो अपनी मेल और रकबत के मुताबिक फिर इस्तेफादा कर लेता है, तो वो कभी सही होता है, कभी गलत होता है, कभी यूनिट के लिए कमज़ोर करने का सबब बनता है, कभी कुछ और मजबूत हो जाता है। तो बहरहाल उस दायरे कार को जो है ना वो मरकज़ या यूनिट के जो अपना जो डिविजन्स है मरकज़ आपका, वही अगर मुय्यन करे, ये वो काम है जो करवाना चाहिए, बैठना चाहिए। लेकिन आप एक बहुत बड़ा सासा है साबिकीन का, अगर आप उनसे इस्तेफादा नहीं कर रहे हैं तो भाई ये तो आपकी जड़ें कहलाती हैं, ये जो आपकी जड़ें अगर कमज़ोर होती हैं तो फिर आप थोड़ी आगे बहुत इस्तेफादा कर सकते हैं। अपनी इन जड़ों से रابطہ रखें, मजबूत रابطہ रखें, लेकिन इसके हदूद को, इसकी बॉर्डर को, हिसार को जो है ना वो तायुन करवाएं डिवीज़न से बैठ के, कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि इंशाल्लाह ये दो बातें हो गई। तीसरा, ग्रोही सियासत मुलव्वस ना हो, अगर आप चाहते हैं तंजीम बचे तो ये ना करें। आपको पता है कि चंद ग्रोह मजबूत हो जाते हैं, चंद ग्रोह उनके साथ फिर चंद डिवीजन सदर भी होते हैं, जनरल सेक्रेटरीज होते हैं, फिर वो ग्रोह जो है ना वो एक तरह का प्रेशर ग्रुप बन जाता है किसी तंजीम के अंदर, ये भी तंजीम को तोड़ने के सबब बनता है, तंजीम को तोड़ने के सबब बनता है। आप कुछ भी करें, चाहे लूला लंगड़ा ही आपका मरकज़ क्यों ना हो, देखिए रहबर मुअज़्ज़म से बड़ी मिसाल और क्या होगी। रहबर मुअज़्ज़म जब से बने हैं, एक से एक नालायक हुकूमत आई है इस मुल्क के अंदर, यानी मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, मैं इतनी दकीक मालूमात रखता हूँ ना, रफ़सनजानी साहब के ज़माने से लेकर ख़ातमी के ज़माने तक, ख़ातमी के ज़माने से लेकर फिर अहमदिनियात के ज़माने तक, फिर अहमदिनियात के ज़माने से लेकर रूहानी के ज़माने तक, यानी मैं बहुत ही दकीक मालूमात रखता हूँ इन तमाम मौजूदात के ऊपर। ये लोग इतने नालायक आए ना कि पता नहीं ये मुल्क कहाँ से कहाँ जाता, जिसमें ताकत थी, जो उसके लोगों में ताकत थी, जो इतना बहरहाल जो पोटेंशल्स हैं वो अलग है, मैं कभी बाद में गिनवाऊँगा आपको। लेकिन आप उसके बावजूद देखिए कि रहबर मुअज़्ज़म इन सब के साथ चल रहे हैं, सब के साथ चल रहे हैं, क़ुरबानी दिए चले जा रहे हैं, गवर्नमेंट की तारीफ़ किए चले जा रहे हैं, नहीं नहीं रूहानी साहब बहुत अच्छा है, नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह खात्मी भी ठीक कर रहे थे और फलान, यानी जब वो होता है, जब वो हुकूमत में होता है, तो रहबर का आप कोई ऐसा जुमला नहीं सुनेंगे जो हुकूमत को कमज़ोर करे। बाई के मैंने कहा कि नालायक तरीन हुकूमतें रही हैं जो मुसलत रही हैं ईरान के ऊपर, इन्होंने जो है ना इनकलाब को सही तरह समझा है, ना इन्होंने इमाम खुमैनी की फिक्र को समझा था, ना रहबर मौज़ों की फिक्र को समझा है, ना इनकी समझ सिपाही पासदारान बसीज और ये चीज़ें आई हुई हैं जो लोग मुसलत होते हैं। आवाम जो है ना बस वो ज़ाहरी नारों को देख के और वो इनको वोट दे देते हैं, वोट देते हैं, यानी अभी आवाम के बलूग का इंतज़ार है, तो भाई डिक्टेटर बन जा रहे हैं फिर, वो कहें भाई हटाओ इस हुकूमत को, सही नहीं आई है, नहीं करना ये काम, नहीं करना ये अहले बैत में से किसने किया है, अगर किसी ने अहले बैत में किया तो इससे पहले हमें बताइए कि ऐसे अंदाज में अपना नहीं। लोगों के बलूग के लिए शख्सियात कुर्बानी देनी पड़ती है, लोगों के शऊर के लिए शख्सियात कुर्बानी देनी पड़ती है, नहीं बचता सिस्टम, नहीं आपकी समझ में आता है तो आपको डंडा चलाना चाहिए, नहीं हो सकता भाई डंडा चलाना चाहिए, हमें आप सबको साथ लेके चलना है, मजबूरी है रहबर मौज़म की, सबको साथ लेके चलना है। आप कब तक शऊर बशऊर नहीं होंगे, आप कब तक खुद कायम नहीं करेंगे, आपका दिमाग कब तक काम नहीं करेगा, हमेशा हमारे कहने पर चलना है आपने, तो रहबर की फिक्र नहीं है, अंदाज नहीं है। हो ग्रोही सियासत हम इस बुनियाद पर कर रहे होते हैं कि हमारी समझ में ज़्यादा रहा डिविजन सदर नहीं आ रहा, हमारी समझ में ज़्यादा रहा यूनिट सदर की समझ में नहीं आ रहा, हमारी समझ में ज़्यादा रहा मरकज़ की समझ में नहीं आ रहा, हम इन बुनियाद पर कर रहे होते हैं। भाईजान जिसकी समझ में ज़्यादा आ रहा होता है ना वो ज़्यादा कुर्बानी देता है, बस ये बात याद रखिएगा, जिसकी समझ में दीन ज़्यादा आ जाए, जिसकी समझ में अहले बैत ज़्यादा आ जाएँ, मौलाए कायनात ज़्यादा समझ में आ जाए ना आपके, आप कुर्बानी देने वाले बन जाते हैं, फिर आप अपना हक़ तो छोड़ दीजिए, अपना हक़ तो देखते ही देखते हैं यार पामाल हो रहा, होने दो यार, हमारी इज्जत जारी जाने दो, हमारा नाम बदनाम हो रहा होने दो, कोई मसला नहीं है, पामाल हो जाए, आप बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं सर जब भी बचता है। देखिए ना वही जो वाली मिसाल जो मौलाए कायनात के ज़माने में औरत को, दो औरतों ने कहा कि बच्चा हमारा है बच्चा हमारा है, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है दो टुकड़े कर देते हैं, तो जो असल माँ थी उसने कहा कि नहीं आप जो है वो उसको दे दें, टुकड़े ना करें इसके। इमाम अली अलैहिस्सलाम की रविश और रहबर मौज़ूम की रविश आज तक यही रही है कि भाई ये इनकलाब इस्लामी बच जाए किसी तरह से, ये इनकलाब बच जाए कोई मसला नहीं है, हल्का लूला लंगड़ा टूटा फूटा चलाते तो रहो, अगर हमने तलवार निकाल ली तो फिर ये बचेगा ही नहीं, ये तो दुनिया चाहती है कि साबित करो खामनाई से बड़ा डिक्टेटर कोई नहीं है, बस आज तलवार निकाली कल निकाली, और रहबर मौज़ूम उन्हें जिगर पिए चले जा रहे हैं। बहरहाल जुमला जो है ये डॉक्टर बहिश्ती का है, डॉक्टर बहिश्ती बहुत बड़ी शख्सियत थी, जो आप जवानों को शहीद मुर्तज़ा मुतहरी के बारे में, डॉक्टर बहिश्ती के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, इतना इंटेलेक्चुअल लोग आपके दरमियान थे कि पूरे पूरे मुल्क का निज़ाम बनाते थे, अकेले शहीद मुतहरी में काबिलियत थी, शहीद डॉक्टर बहिश्ती में काबिलियत थी कि मुल्क का चार्टर आइन बनाने की काबिलियत रखते थे वो लोग, इसलिए दुश्मन ने इनको बर्दाश्त ही नहीं किया, उन्होंने कहा भाई इनको ख़त्म करो ताकि यूरोप का ही आइन रहे, यूरोप का ही निज़ाम रहे, तालीमी निज़ाम यूरोप का, इकतसादी निज़ाम यूरोप का, दिफाई निज़ाम यूरोप का, अदालत में जुडिशरी जितनी भी है, जस्टिस जितनी भी है, सारा यूरोपियंस का, ये इसीलिए रहा कि दो शख्सियात उन्होंने ایسے ٹاپ تیسری شخصیت بہرحال باقر صدر کی ہے کہ جو اس قابلیت رکھتے تھے کہ اکیلے اکیلے پورے ملکوں کا نظام بنا سکتے تھے. بہرحال یہ تین چار پانچ شخصیات شہید ہوئیں. کیا کہنا چاہ رہا تھا میں بھول ہی گیا, میں نے ان کا تذکرہ شروع کیوں کیا تھا شہید متحری کا. شہید متحری سے میں کیا استفادہ کرنا چاہ رہا تھا نکل کے دماغ سے, کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال جی گروہی سیاست میں ملوث نہ ہونا, ڈاکٹر محمد علی نقوی علیہ رحمہ کی یہ تین باتیں تھیں. یاد رکھیے گا, ہمیشہ اپنے مرکز کو مضبوط رکھیے اگر آپ آرگنائزیشن کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, اپنے سینئرز سے رابطہ رکھیے, ان سے استفادہ کیجیے, ان کو استفادہ نہ کرنے دیجیے. بہرحال میرا جملہ تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہے, ان کو استفادہ نہ کرنے دیجیے لیکن آپ ان سے استفادہ کیجیے. اور تیسرے مرحلے میں آپ گروہی سیاست میں ملوث نہ ہوں. بہت شکریہ. درود پڑھنے محمد وآل محمد.
اللہم صلی اللہ